السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. متوازات اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے. رمضان المبارک کے بعد یہ ہمارا پہلا جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق ہمیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی عبادات کی ہمیں توفیق میں رحمت فرمائے رمضان المبارک میں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے اور ہمیں ان عبادات پر استقامت جو ہے وہ نصیب فرمائے. اب اصل میں امتحان تو اب شروع ہے رمضان المبارک میں. یہ سعادت، کیونکہ ایک ماحول ہوتا ہے الحمدللہ، ایک جذبہ ہوتا ہے رمضان میں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے ایمان کے، لیکن یہ اصل میں رمضان کا مہینہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہے کہ جو تربیتی سیشن سے اللہ تعالیٰ ہمیں گزارتا ہے تاکہ ہم پوری زندگی اللہ کی نافرمانی سے جو ہے وہ بچ سکے. اور وہ تقویٰ کہ جو روزے کا مقصد تھا، روزے کے ذریعے سے جو تقویٰ کی دولت ہم نے حاصل کی ہے، اب اس تقویٰ کے ذریعے سے اب پوری زندگی ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جائیں. مولانا ابو الحسن ندوی رحم اللہ، ان کا ایک بہت ہی مختصر سا کتابچہ ہے اور اس کا عنوان ہے دو روزے، اور اس میں یہ بات وہ سمجھاتے ہیں کہ ایک روزہ تو ہے رمضان کا جو فرض روزہ ہے، اور یہ مختصر روزہ، یعنی یہ صبح صادق سے اور غروب آفتاب تک یہ روزانہ 29-30 دن یہ روزے سے ہم ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ پابندیوں سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں گزارتا ہے، کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے، روزے کی حالت میں ہم اس سے بچ رہے ہوتے ہیں. اور یہ روزے کا جو افطار ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں پر غروب آفتاب پر وہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک روزہ ہے کہ جو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اور وہ پوری زندگی کا روزہ ہے، اور وہ بڑا روزہ ہے، یعنی وہ روزہ ہے کہ جو سن بلوغ سے شروع ہو جاتا ہے. جیسے انسان بالغ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس روزے کا اختتام وہ موت پر ہوتا ہے. اور جس طرح سے رمضان کے روزوں میں کچھ پابندیاں ہیں، اسی طرح سے اس بڑے روزے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ پابندیاں ہیں کہ جو کہ عائد کی ہیں. حرام سے بچنا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، یہ جتنے بھی کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہیں اس سے ہمیں بچتے ہوئے نکلنا ہے. اور یہ رمضان کا جو روزہ ہے یہ اس کی پریکٹس ہمیں کرا رہا ہوتا ہے. یعنی پریکٹس یہ ہے کہ تم 29-30 دن رمضان میں 13-14 گھنٹے، 15 گھنٹے، کہیں 21 گھنٹے، 20 گھنٹے روزے ہوتا ہے، تم جب حلال سے بچ گئے تو پھر پوری زندگی حرام سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. یعنی یہ ایک تربیتی سیشن ہے کہ جو ایک مہینے روزے کی کیفیت سے اللہ تعالیٰ گزار کر اب ہمیں یہ پریکٹس ہے کہ جو کہ کرائی ہے, ایک ٹریننگ سیشن سے گزارا ہے کہ اب ہم بقیہ گھنٹے یعنی بقیہ جو زندگی ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں سے جو ہے وہ بچنے والے بن جائے. یہ بڑا روزہ ہے اور یہ بڑے روزے کا پھر افطار انشاءاللہ یعنی موت کے بعد قیامت کی جو زندگی اور اس کے بعد اللہ کی حضور حاضری, اللہ کی رضا کا اعلان, پھر حوض کوثر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ جام کا نصیب ہو جانا اور وہ جنت کی نعمتیں, یہ اس بڑے روزے کا افطار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ جو بڑا روزہ ہے اس کے حوالے سے اب ہمیں تیاری کرنی اور ایک لاعمل ہے کہ جو کہ مرتب کرنا ہے. دیکھیے ایک دنیاوی زندگی کا ایک لاعمل ہوتا ہے, ایک ایکشن پلان ہوتا ہے کہ جو ہر انسان بنا رہا ہوتا ہے, لیکن یہ بات ہمیں مستعزہ رہنی چاہیے کہ جو زندگی ہے اس کا تصور ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ کون سی زندگی ہے کہ جو ٹیمپرری ہے اور کون سی زندگی پرماننٹ ہے, کون سی زندگی ہے جو ناپائیدار ہے اور کون سی زندگی پائیدار ہے. تو اس حوالے سے قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اور الحمدللہ جو بھی دورے میں قرآن سے گزرے ہیں رمضان المبارک کی ساتوں میں قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے آئی ہیں, یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی بہت عارضی ہے, بہت عارضی ہے, ٹیمپرری, کسی لمحے کا انسان کا پتہ نہیں, چاہے انسان کتنی بھی تگ و دو کر لے, جو کچھ بھی حاصل کر لے, جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ساز و سامان نہیں جاتا بلکہ صرف عمل ہے کہ جو کہ اس کا ساتھ جا رہا ہوتا, اور کسی لمحے کا انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کب اس کی کس کیفیت میں کہاں موت آ جائے, یہ صرف اللہ کو پتہ. تو بہرحال یہ ہے کہ اب عقل مندی یہ ہے کہ اس موت سے پہلے پہلے بعد میں آنے والی زندگی کی انسان جو ہے وہ تیاری کرے, اور یہی وہ لاعمل ہے کہ جو ایک دنیاوی زندگی میں انسان وہ بنا رہا ہوتا ہے اور وہ بہت عارضی ہوتا ہے, لیکن ایک لاعمل ایکشن پلان ہے کہ جو ہمیں پائیدار زندگی کے لیے مرتب کرنا, اور وہ پائیدار زندگی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, وہ آخرت کی زندگی ہے, دا ڈے آف ریزرکشن, یعنی دوبارہ سے ہمیں کھڑا ہونا ہے, اور پھر یہ ہے کہ طویل ایک زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی جو شروع ہو جانی. تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن مجید سے اگر ہم دیکھیں, قرآن مجید کا مطالعہ کریں, تو آخرت میں کامیابی کا ایک لاعمل ہے کہ جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ مختلف مضامین کے ذریعے سے وہ ہمیں سمجھا رہا ہے, لیکن ایک بہت ہی جامع مقام ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کیا ہے کہ جس میں آخرت میں کامیابی کے لیے جو لاعمل ایک بندہ مومن کا ہونا چاہیے. دیکھیے ایک تو خود ساختہ لاعمل ہے, انسان وہ اپنے اعتبار سے وہ مرتب کرتا ہے, نظریہ ہے کہ جو کہ انسان کامیابی کے حوالے سے وہ اپناتا ہے, فرد کی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی, قومی سطح پر بھی, لیکن فرد اور اجتماعیت سے اوپر ایک اللہ کا نظریہ ہے, تو لہٰذا وہ نظریہ ہے کہ جو کہ واقعتاً ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے. تو لہٰذا قرآن مجید میں یہ جو مقام ہے اس میں آخرت میں کامیابی کا ایک لاعمل اللہ تعالیٰ, یا یوں سمجھیں سہ نکاتی لاعمل, 3-point ایجنڈا آف امت مسلمہ, وہ ہمارے سامنے تین ہی آیتوں میں رکھ رہا ہے. بہت جامع مقام ہے یہ سورہ آل عمران کی جو تیسری سورت ہے قرآن مجید کی, چوتھے پارے میں یہ 11 رکوع کا آغاز ہے, ان آیتوں سے ہوتا ہے, آیت نمبر 101 سے اور آیت نمبر 104, یہ تین آیتیں ہیں اور تین ہی پوائنٹس ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے آخرت میں کامیابی کے اعتبار سے وہ ہمیں دے رہا ہے. انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہے کہ جو کہ انشاءاللہ ہم کر لیتے ہیں مختصر وقت میں. آیت نمبر 102 میں فرد کی سطح پر لاعمل ہے کہ جو کہ دیا جا رہا ہے, اور پھر اجتماعی سطح پر ایک لاعمل کے جو ہمارے سامنے آئے گا. فرد کی سطح پر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا ہر فرد وہ اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے, اے ایمان والوں, ایمان کے دعوے داروں, اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز مت مرنا مگر حالت فرما برداری. تو بہرحال یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے, فرض کی سطح پر اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد وہ متقی ہو جائے, وہ اپنے اندر تقوی اختیار کرے. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ بات پہلے بھی ہم نے سمجھی ہے رمضان المبارک میں جمعے کی نشست میں کہ تقوی کہتے ہیں خدا خوفی یا اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام کی مجلس ہے اور امیر المومنین ایک سوال ریز کرتے ہیں کہ بھئی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو ایک بڑے جل قدر صحابی ہیں عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، وہ تقوی کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کسی ایسی پگڈنڈی سے انسان کا گزرنا کہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں. تو کیسے گزرتا ہے ایسی پگڈنڈی سے انسان؟ اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا، اپنے جسم کو بچاتا ہوا کانٹوں سے کہ کہیں وہ کانٹے کپڑوں کو پھاڑ نہ ڈالیں، جسم کو زخمی نہ کر دیں، گزر جاتا. تو وہ فرماتے ہیں کہ تقوی اسی کا نام ہے، اس دنیا کے مزدار سے اپنے آپ کو جو بھی گناہ کے کام ہیں، جو بھی نافرمانی والے کام ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو دے کر وہ سارے کام کے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کرتے ہوئے گزر جانا اسی دنیا کی زندگی سے، یہ اصل میں تقوی ہے. یہ تقوی اس شے کا نام نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ کے اور جنگلوں میں جا کے بیٹھ کے اور اللہ اللہ کی جائے، اپنے نفسی کو مانجا جائے، نہیں. اور یہ پوری دنیا حوالے کر دی جائے شیطانی جو بھی ترغیبات ہیں اس کے اور شیطان کے حوالے کے، جو بھی چاہے وہ اس دنیا والوں کے ساتھ وہ کرتا پھرے، نہیں. بلکہ اس دنیا کے منظر میں رہتے ہوئے خدا خوفی اختیار کرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے گزر جانا، یہی تقویٰ ہے. اور تقویٰ کس سطح پر؟ حق کا دقاتی، ایسا تقویٰ اختیار کرو کہ جیسا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام لرز گئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم تقویٰ ایسا کہ جیسے کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہم حق ادا کریں تقویٰ؟ ہم تو نہیں کر سکتے. تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا سمعنا واطعنا، ہم نے جو سنا ہے ہم اس کی اطاعت کریں. پھر اس کے بعد، یعنی یہاں ایک آئیڈیل بات ہے کہ جو کہ بیان کی گئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں. پھر سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل بات ہے کہ جو کہ عملی بات، وہ ہمارے سامنے رکھ دی کہ فتق اللہ مستطاط، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے. یعنی استطاعت کتنی ہمارے اندر تقوی اختیار کرنے کی، یہ کمپیریزن اگر ہم کر لیں دنیا کے اعتبار سے کہ دنیا میں ہماری استطاعت دنیاوی امور کے حوالے سے ہمیشہ ہم ڈیسائیڈ کیا کرتے ہیں، نیور سیٹل فور لیس، کبھی بھی کم سے کم پر ہم اکتفا نہیں کرتے دنیا کے معاملے، خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہم رہتے ہیں. لہٰذا اسی مناسبت سے ریشو پروپورشن جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے تو ملٹیپل ٹائمز زیادہ ہونا چاہیے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش، اپنی استطاعت جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو دے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پہلا جو ایجنڈا ہے امت مسلمہ کا، کہ امت مسلمہ کا ہر فرد وہ اپنے ذات میں متقی ہو جائے، وہ اللہ کی نافرمانی والے سارے کام جو ہے وہ چھوڑ. اب دیکھیے یہ جھوٹ بولنا یہ ایک گناہ کبیرہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لعنت فرمائی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب یہ جھوٹ بولنا، کوئی حکمران نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا، کوئی جبر نہیں کیا کہ تم لازمن جھوٹ بولو، یہ ہماری ذات کا مسئلہ ہے نا. اسی طرح سے بے حیائی کی اعمال دیکھنا، کیفیات کو دیکھنا، یہ ہماری ذات کا مسئلہ ہے. تو جو میرے فرد کی سطح پر میرے کرنے والے کام ہیں اور جو میں کر سکتا ہوں، لہٰذا یہ ہے کہ مجھے وہ تہیا کرنا چاہیے، اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ آئندہ اے اللہ میں یہ گناہ کبیرہ والے کام، گناہ یعنی صغیرہ جو بھی ہیں، میں تیری رضا کی خاطر اسے بچوں. یہ وہ پرومس ہے کہ جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. یہ ہے وہ تقوی کی کیفیت اپنی ذات کے حوالے سے. اور فرمایا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو ہرگز مت مرنا مگر حالت فرما برداری، یعنی تمہاری جو بھی موت ہے وہ فرما برداری کی حالت میں ہے. اور یہ موت جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اٹل حقیقت ہے، نہ اس سے فرار ممکن نہ انکار ممکن. آپ کو اللہ کا انکار کرنے والے بہت مل جائیں گے، آخرت کا انکار کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے آبزرویشنز ہیں، مشاہدات ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی آ رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آ رہا ہے، وہ جانے کے لیے آ رہا ہے. اور چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچے ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب جا رہے ہیں، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آ رہا. تو یہ انسان کا وہ مشاہدہ ہے کہ جس سے پھر موت سے کوئی انکار ممکن نہیں ہے نہ فرار ممکن. یہی وجہ ہے کہ ایک نہیں دو نہیں تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ذائقہ کہ جو کہ ہر انسان کو چکھنا ہے موت کا, اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی. یعنی مجھے کسی لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ موت آ جائے, ایک منٹ میں کے بعد اگر میری موت واقع ہو جائے تو میری تو قیامت برپا ہو گئی. مجھے تو حساب کتاب ہے کہ جو کہ دینا ہوگا, قبر میں تین سوالات ہیں کہ جو کہ انہیں, اور پھر یہ ہے کہ یہ کیفیت آگے وہ بڑھنی ہے سوالات کے حوالے سے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں, کہیں نافرمانی کی حالت میں موت اور روح قبض کی جائے, کیا منہ لے کے جاؤ گے اللہ کے حضور, کیا جواب دو؟ یہ ہے وہ یعنی ایک احساس ضیاء کہ جو کہ ہمارے اندر پیدا کیا جا رہا ہے. تو پہلا ایجنڈا امت مسلمہ کا کہ ہر فرد امت کا وہ اپنی ذات میں متقی ہو جائے. دیکھیے اگر آپ ایک عمارت کا تصور کریں نا, تو عمارت کی جو بھی مضبوطی ہے اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو وہ اینٹوں سے بنتی ہے, بلاک سے بنتی ہے. کوئی بھی دیوار ہے اس کی مضبوطی دو چیزوں پر ڈیپینڈنٹ, بلاکس ہیں جو کہ جس کو جوڑا جاتا ہے, اور پھر بلاکس کو جوڑنے والا ایک سیمنٹ سبسٹنس ہوتا ہے, وہ بھی اپنی کیفیت میں اپنی ذات میں بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. یعنی اینٹ بھی بڑی مضبوط ہو اور اینٹوں کو جوڑنے والا جو مسالہ ہے جسے ہم سیمنٹ کہتے ہیں, سیمنٹ سبسٹنس کہتے ہیں, وہ بھی بڑا مضبوط ہونا چاہیے. تو لہٰذا امت مسلمہ یہ ایک عمارت کی مانند ہے اور اس کا ہر فرد وہ ایک بلاک کی مانند ہے. تو لہٰذا وہ بلاک مضبوط ہو یعنی امت کا ہر فرد تقویٰ کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط کرے. اور الحمدللہ روزے کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تقویٰ کہ جو کہ اس کا مقصد تھا روزے کا, لعلکم تتقون, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط ہے کہ جو کہ کیا, اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کی دولت تادیر جو ہے وہ سلامت رکھے, اور یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہو جائیں. یہ پہلا ایجنڈا ہے. اب اس کے بعد دوسرا ایجنڈا جو امت مسلمہ کو دیا جا رہا ہے وہ اگلی آیت میں دیا جا رہا ہے. یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کا جو ہر فرد ہے کہ جنہوں نے اپنے اندر یہ تقویٰ وہ اختیار کیا ہے, وہ متقی ہوا ہے. اب یہ متقی لوگ ہیپ ہیزرڈ نہ ہو, یہ متفرق نہ ہو, یہ جدا جدا نہ ہو, بلکہ وہ ایک پلیٹ فارم پر جو ہے وہ جمع ہو. ایک اجتماعیت ہے کہ جو کہ وجود میں لائیں, اور یہ اجتماعیت ہی اصل میں دین اسلام, نام ہی اجتماعیت کا. یعنی اجتماعیت کے بغیر دین اسلام کا کوئی تصور ہمیں نظر نہیں آتا. یعنی دین کا ایک محدود تصور ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے عموماً, کہ بھئی دین نام ہے ارکان اسلام کا فقط, نماز روزہ حج زکات, فقط اسی کو کل دین سمجھ لیا جاتا ہے. حالانکہ دین اس سے آگے بڑھ کر ہے, یہ تو ارکان اسلام ہے نا. کسی بھی عمارت میں جو بھی ارکان ہوتے ہیں ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں, تو پلرز جو ہے عمارت نہیں کہلاتے, بلکہ پلرز تو وہ سپورٹنگ پلرز ہوتے ہیں کہ جو پوری عمارت کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں, پھر ان پلرز پر جو ہے وہ پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو ارکان اسلام ہے نماز روزہ حج زکات, دین اسلام کی پوری عمارت ہے, اس کا ایک تصور ہے, اس کی منازل ہیں, اور یہ ارکان اسلام یہ سپورٹ کرتے ہیں اس عمارت کو. تو لہٰذا یہ ہے کہ ایک تصور ارکان اسلام ہی کا وہ کل دین ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس ارکان اسلام میں بھی آپ دیکھیں اجتماعیت جھلک رہے. ابھی ہم جمعے کی نماز ادا کریں گے, کیا ہر کوئی فرد کی سطح پر یہ جمعے کی نماز ادا کر سکتا ہے؟ نہیں. جمعے کی نماز تو نام ہی اجتماعیت کا ہے, اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی. جس کا جمعہ رہ گیا وہ انفرادی حیثیت میں ظہر پڑے گا, جمعہ نہیں ہوگا, جمعہ ہوگا اجتماعیت کے ساتھ. اچھا رمضان کے روزے اسی طرح دیگر نمازیں ہیں, پنج وقتہ نمازیں ہیں, بغیر کسی شرعی عذر کے ہم فرد کی سطح پر نماز نہیں پڑھ سکتے, بلکہ با جماعت پورا نظام اس کو ہمیں قائم کرنا. اسی طرح روزے بھی گزرے ہیں فرض روزے, کیا کسی بھی مہینے میں وہ فرض روزے ہم ادا کر سکتے بغیر کسی شرعی عذر کے؟ نہیں. پوری امت مسلمہ کو رمضان میں ہی وہ فرض روزے ہیں کہ جو کہ ادا کر. اسی طرح حج, یہ بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. حج کیا مختلف مہینوں میں مختلف گروپس میں جا کے حج کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. انہی حج کے دنوں میں پوری امت مسلمہ چاہے کتنے ہی لاکھ کیوں نہ ہو جائیں, لیکن یہ ہے کہ انہی دنوں میں حج کے دنوں میں پوری امت کو حج ہے کہ جو کہ ادا کرنا ہے, پوری اجتماعیت ہے کہ جو کہ جلگ. زکوٰۃ اگر اسلامک اسٹیٹ ہے تو اموال ظاہرہ پر وہ اجتماعی حیثیت میں زکوٰۃ ہے کہ جو کہ کلیکٹ کرے. تو جو ایک محدود تصور ہے, لمیٹڈ کانسیپٹ ہے, ارکان اسلام ہی کو ہم کل دین سمجھ رہے ہیں, اس میں بھی اجتماعیت, اور اس سے آگے بڑھ کر اجتماعیت کا تو پورا ایک دینی فرائض کا ایک جامع تصور ہے کہ خود اللہ کا بندہ بننا, اسی کی دعوت دوسروں کو دینا, اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی کوشش. تو لہٰذا اب اس کے لیے وہ اجتماعیت ہے کہ جو کہ درکار. بغیر اجتماعیت کے دین کا غلبہ اللہ کی زمین پر وہ ناممکن ہے, یہ انبیاء سے نہیں ہو سکا. یعنی تاریخ میں, تاریخ انسانی میں ایک بڑی واضح مثال ہے, ایک وقت میں زمین پر اللہ کے دو رسول موجود ہیں بیک وقت, کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. اور تقاضا تھا ارض فلسطین کے, جس پر مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا, بنی اسرائیل کی آبا اجداد کی زمین تھی. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ چہیتی قوم کے جس کو فرعون کے چنگل سے موزانہ طور پر آزادی دی گئی, سمندر پھاڑ کر جو ہے وہ خوش راستہ نکال دیا گیا, آل فرعون کو غرق کر دیا گیا, صحرا سینا میں بادلوں کا سایہ ہو گیا, من و سلوا نازل کر دیے گئے, 12 چشمے ایک چٹان سے پھوٹ نکالے گئے, اب ارض فلسطین سامنے. یہ بھی موزانہ طور پر اللہ تعالیٰ فتح کر کے دے سکتا تھا, لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو کیا کہا کہ بھائی تمہیں یہ محنت کرنی ہے, اقامت دین کی جدوجہد, تمہیں داخل ہونا ہے, ایک دفعہ داخل ہو جاؤ گے گارنٹی تمہارے لیے ہے, فتح تمہیں نصیب ہوگی. لیکن بزدلی دکھائی, وہ اجتماعیت وجود میں نہیں آئی, اور دونوں رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے کامیاب ہو کے, لیکن دین اللہ کی زمین پر غالب نہیں ہوا. 40 سال تک بھٹکتے رہے یہ بنی اسرائیل اسی صحرا سینا میں. تو بہرحال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ انقلاب برپا ہو گیا, کیونکہ وہ اجتماعیت صحابہ کرام کی وجود میں آ گئی رضوان اللہ اجمعین. اب یہ اجتماعیت کیسے وجود میں آئے, اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر اگلی آیت میں, آیت نمبر 103 میں, یہ سیمنٹ سبسٹنس ہے کہ جو کہ ان بلاکس کو, جو بھی تقوی گزاروں کا ہے, اب یہ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہو, جدا جدا نہ ہو, بلکہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو, ایک اجتماعیت وجود میں لائے. یہ اجتماعیت کس بنیاد پر قائم ہوگی, وہ سیمنٹ سبسٹنس کیا ہوگا, اب ذرا سنیے. فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, تم سب کے سب اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ, وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تفرقہ نہ ڈالو, جدا جدا مت ہو. یعنی معلوم یہ ہوا کہ متقیوں کو جوڑنے والا جو سیمنٹ سبسٹنس ہے وہ کیا ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے, اس کی ترمذی شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ, یہ قرآن کیا ہے, یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رسی ہے یہ تم سے چھوٹ تو سکتی ہے, یہ ٹوٹ نہیں سکتی, کیونکہ اس کا ایک سرا کس کے ہاتھ میں ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں. ہاں یہ تمہاری نفسانی خواہشات کی وجہ سے, حب دنیا حب جا کی وجہ سے یہ چھوٹ سکتی ہے, لیکن یہ ٹوٹ نہیں سکتی ہے, اور یہ وہ رسی ہے کہ جو کہ اللہ کے ہاتھ میں ایک سرا ہے, ایک سرا تمہارے پاس ہو. تو لہٰذا یہ وہ قرآن ہے کہ جو کہ تمہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتا ہے. آپ کولڈ انالیسس کریں, تجزیہ کریں کہ تاریخ انسانی میں, یعنی کیا وہ شے ہے کہ جو کہ مسلمانوں کو جوڑنے والی, کیا کبھی رنگ کی بنیاد پر امت مسلمہ جمع ہو سکی ایک پلیٹ فارم پر؟ نہیں, بلکہ رنگ کی بنیاد پر تفریق ہے تفریق. کیا کبھی زبان کی بنیاد پر کبھی اجتماعیت کا معاملہ ہوا کبھی امت مسلمہ کا؟ قطعاً نہیں. کیا جغرافیائی سطح کے اعتبار سے کوئی یکجہتی کا معاملہ, کوئی ایک اجتماعیت کا وجود میں آنا؟ کبھی نہیں. تو یہ رنگ, نسل, زبان, جغرافیائی حدود, یہ کبھی بھی بنیاد نہیں بنتی کسی سالڈ اجتماعیت کی. وہ دین کے غلبے کے لیے جو بھی اجتماعیت وجود میں آئی, جیسے مملکت خداداد پاکستان وہ بنا, کیا رنگ کی بنیاد پر, کیا زبان کی بنیاد پر, کیا نسل کی بنیاد پر؟ نہیں, بلکہ مختلف رنگ, نسل, زبان کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے, اور نعرہ کیا لگایا گیا تھا, بزرگ حضرات یہاں پر بیٹھے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لہذا پاکستان کے قیام میں اور اس کے استحکام میں اصل جو کار فرما شہ ہے وہ اسلام ہے، اور یہ ہے کہ امت مسلمہ کو جوڑنے والا، ان متقین کو جوڑنے والا سیمن سبسٹنس، وہ اصل میں یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ اللہ کا کلام اگر درمیان میں ہوگا تو جدائی سے جو ہے وہ بچا جا سکے گا، تفرقے سے بچا جا سکے گا. اور دیکھیں ماضی سے ایک نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد تو کرو اللہ کی نعمت کہ جو اس نے تم پر کی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. یعنی قرآن کے نزول سے پہلے جو زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، یہ عرب ہی کی سرزمین ہے، اور یہی وہ یعنی لوگ ہیں کہ جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کبھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا، طویل قبائلی جنگیں ہیں کہ جو کہ چڑھ جاتے تھے. لیکن قرآن کا نزول ہوتا ہے تو یہی یعنی مردہ جو بھی انسانیت تھی، اس کے اندر سے ایک حیات ہے کہ جو کہ وہ قرآن مجید نے زندہ لوگ ہیں کہ جو کہ برآمد کر دیے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو پہلے موت کا خوف رکھتے تھے، اب قرآن مجید کی وجہ سے وہ اب جان ہتھیلی پہ لے کے میدان عمل میں، پہلے جانی دشمن تھے، اور اللہ خود یہاں پر فرما رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، تالیف قلب ایک دوسرے کے لیے. مہاجر اور انصار کی جو ماخات ہے وہ تو تاریخ انسانی کا ایک ایسا واقعہ ہے، نہ تاریخ میں کبھی ایسی مثال ملی ہے ماضی میں، نہ مستقبل میں مل سکتی. کیسے شیر و شکر ہے کہ جو کہ انصار اور مہاجرین وہ ایک دوسرے کے لیے ہو گئے، اور بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے انصار. تو بہرحال یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے تمہارے اندر الفت پیدا فرما دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی اس نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، دشمنیاں جو ہے وہ ختم ہو گئے. یہ قرآن کے نزول کی برکات ہیں، اس کے فوائد ہیں، بینیفٹس کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. جدائی ختم، الفت تمہارے اندر، شیر و شکر ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے. اور فرمایا ایک اور فائدہ ہے قرآن مجید کا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قرآن کے ذریعے سے اس جہنم کے گھڑے سے بچا لیا. جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں تم جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے، گرا چاہتے تھے، لیکن پیٹوں سے پکڑ پکڑ کے میں تمہیں بچا رہا ہوں. یہ قرآن مجید کی وہ دولت ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ قرآن سنایا ہے، اور جہنم سے بچاؤ ہے کہ جو کہ انسانیت کا کیا، کس طرح سے وہ یعنی شخصیات وہ ڈیولپ ہو گئیں کہ دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں کہ جو کہ مل گئیں عشر مبشرہ رضوان اللہ اجمعین. پھر فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اور اسی طرح اللہ تعالی واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات. کیوں؟ لعلکم تہتدون، کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یعنی یہ ایک اور فائدہ ہے قرآن مجید کا کہ یہ جو بھی اللہ تعالی اپنی ہدایات دیتا ہے مختلف زمانوں میں، پہلے بھی دیتا رہا اور پھر یہ فائنل ایڈیشن قرآن مجید کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، تو یہ قرآن کیوں آیا ہے، اس کا پرپز آف ڈیسنٹ کیا ہے، مقصد نزول کیا ہے؟ یہ صرف سونے کے تاروں سے قرآن لکھ کر میوزیم میں سجانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ تھیسس کے لیے نہیں آیا تھا کہ ریسرچ کر کے اور تھیسس جو ہے وہ جمع کرا دیے جائیں یونیورسٹیز میں اور یہ ہے کہ وہ پیپرز کی نظر ہو جائیں فقط، نہیں، بلکہ یہ قرآن آیا تھا، اس کا جو پرپز آف ڈیسنٹ ہے وہ کیا ہے، لعلکم تہتدون، کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ دی گائیڈنس ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات، یہ انسانوں کی زندگیاں تبدیل کرنے آیا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ جو یہاں پر بیان کیا. تو یہ دو ایجنڈے ہیں کہ جو امت مسلمہ کے بیان ہو گئے، امت کا ہر فرد اپنی ذات میں متقی بنے، پھر یہ تقوی گزار ہیں کہ جو ایک پلیٹ فارم پر ایک اجتماعیت اختیار کریں، اور وہ سیمنٹ سبسٹنس کیا ہوگا، وہ قرآن، یہ جوڑنے والی شے. اب یہ جو اجتماعیت قائم ہوئی ہے، وہ جو جماعت قائم ہوئی ہے، اب اس کے کرنے کے تین کام ہیں جو آخری آیت، آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں. فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّا، چاہیے کہ تم میں ایک جماعت، ایک گروہ تو ایسا ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، نمبر ایک، وہ خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نمبر دو وہ بھلائی کا معروف کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نمبر تین وہ برائی سے روکے، منکرات سے روکے، اور فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی موضوع ہم نے جو اس کا ٹائٹل دیا تھا وہ آخرت میں کامیابی کا لاعمل، قرآنی لاعمل، تو لہٰذا آخر میں یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ یہی لوگ ہیں کہ جو کہ کامیاب ہونے والے۔ اگر واقعتاً دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں چاہیے تو یہ 3-پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جو قرآن مجید کا اللہ تعالی ہمارے سامنے اس مقام پر رکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے امت مسلمہ جو اجتماعیت وہ قائم ہوئی، اب اس کے کرنے کے تین کام کیا ہے؟ یدعون الی الخیر، نمبر ایک وہ خیر کی طرف بلائے۔ یہ جو خیر کا لفظ ہے قرآن مجید میں یہ مال کے لیے بھی استعمال ہوا، لیکن یہاں پر تو یہ معنوں میں آ ہی نہیں سکتا کہ وہ امت مسلمہ لوگوں کو مال کی طرف بلائے، نہیں۔ یہ خیر کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں بھلائی کے لیے بھی استعمال ہوا، خیر کے کاموں کے لیے استعمال ہوا، لیکن آگے دیکھیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کے لیے معروف کی اصطلاح ہے کہ جو کہ آگے آ رہی ہے۔ تو پھر خیر کی یہاں سے مراد کیا ہے؟ اگر قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں تو سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالی خیر کا ایک مفہوم ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے کھولتا، یعنی وہاں پر سورہ نحل میں پہلے ایک سوال کیا گیا کفار مکہ سے، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تمہارے رب نے تم پر کیا نازل کیا، تو انہوں نے کہا قالوا اساطیر الاولین، کہ بھئی یہ قرآن یہ تو پچھلے لوگوں کی بس قصے کہانیاں ہیں، ان کا یہ جواب تھا معزل۔ پھر اسے آگے جا کے آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں متقین سے یہ سوال کرتا ہے، وہی سوال کہ بھئی تمہارے رب نے تم پر کیا نازل کیا، تو متقین کا وہاں جواب ہے قالو خیرا، خیر ہی خیر۔ یعنی اب خیر کا ایک مفہوم خود قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ خیر ہے، جیسے سورہ یونس میں آتا ہے ہوا خیرم مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جو کہ لوگ جمع کرتے ہیں، لوگ مال و دولت جمع کر رہے ہیں، اقتدار کی حوث ہے، شہرت کی حوث، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جو لوگ جمع کرتے ہیں، یہ قرآن مجید، یہ سب سے بڑا خیر ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ امت مسلمہ کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کی طرف، خیر کی طرف یعنی قرآن کی طرف بلائے، یعنی مسالک سے اوپر اٹھ کر ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے کہ جو کہ قرآن مجید رکھتا ہے، تو قرآن درمیان میں ہو، قرآن ہی کی طرف رہنمائی ہے کہ جو کہ کی جائے۔ یہ جو مسالک یہ تو ترجیحات کے لیے ہیں دین کے حوالے سے، یہ کل دین نہیں، اصل کیا ہے؟ قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا وہ کیا کریں گے؟ قرآن کی طرف بلائیں گے، نمبر ایک، اور نمبر دو وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، معروف کا حکم دیں گے، یعنی ہر وہ شے کہ جس کا فطرت جو ہے وہ اس کو قبول کرے، ہر وہ کام کہ جسے فطرت قبول کرے وہ معروف کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ معروفات خیر کی طرف، بھلائی کی طرف وہ دعوت دیں گے، جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں، اور ساتھ ساتھ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ منکرات سے بھی جو ہے وہ روکیں۔ اور قرآن مجید میں یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کل 10 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بالکل نتھی کر کے جوائن کر کے یہ دونوں کام ہیں کہ جو کہ امت مسلمہ کو سونپے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارا کوئی ذاتی معاذ اللہ کلام نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ایک چیز لے لیں کہ بھئی بس نیکیاں پھیلاؤ پھیلاؤ، برائیاں خود بخود مٹ جائیں گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ایک اچھا سلوگن تو ہو سکتا ہے، اگر بھلائیاں پھیلانے سے برائیاں خود بخود مٹ رہی ہوتی ہیں، ابو جہل دفع ہو جاتا نیکیاں پھیلانے سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں تلوار نہیں اٹھاتے، کوئی ایک قطرہ اللہ کے بندوں کا وہ گرنے نہیں دیتے، لیکن 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے آپ نے اس دین کے غلبے کے لیے دیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نیکیاں پھیلانے سے برائیاں خود بخود نہیں مٹ رہی ہوتی، وہ لاتوں کے بھوت ہیں کہ جو کہ پھر باتوں سے نہیں مانتے، راڈ از دا لاجک آف دا فول، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بیس۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر منکرات سے بھی روکا جائے گا، اس کے لیے پورا پلان ہے کہ جو کہ مرتب کیا جائے۔ یہ وہ تین کام ہیں آخری آیت میں امت مسلمہ جب وہ اجتماعیت اختیار کر لے تقوی کی بنیاد پر، اب یہ تین کام ہیں کہ جو کہ اسے کر۔ ویسے تو یہ پوری امت کا فرض منصبی آیت نمبر 110 میں سورہ عمران کی وہ یہی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، یہ پوری امت کا یہ کام. لیکن اگر پوری امت غفلت کا شکار ہے تو اس میں کوئی ایک گروہ تو ایسا ہو کہ جو یہ توجہ دلائے اور یہ کام ہے کہ جو کہ وہ شروع کرے، نیکی کا پرچار کرے، برائیوں سے وہ روکنے والا ہو جائے. فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کہ جو کہ فلاح پانے والے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، رمضان مبارک گزرا ہے اور رمضان جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ ایک روزہ تھا 29 دن کا اور مخصوص ٹائم پیریڈ کا چھوٹا روزہ، لیکن اب بڑا روزہ ہے پوری زندگی کا جو کہ ہمارا وہ اب شروع ہوا ہے. اور اس میں یہ 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً اس سہ نکاتی لا عمل پر ہمیں عمل پیرا بھی ہونے کی توفیق دے. استاد محترم کا اس موضوع پر ایک کتابچہ بھی ہے، ڈاکٹر اسار احمد رحمۃ اللہ علیہ، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لا عمل، انگلش میں بھی 3 پوائنٹ ایجنڈا آف امت مسلمہ، یہ آپ کو مل جائے گا، مکتبے سے ضرور حاصل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.